نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد، بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تقریب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 18 کے ابتدائی مضامین کی طرف، جس میں اللہ رب العزت کے اس کلام میں دین آسمانی اور بالخصوص اس دنیا میں جتنے ادیان ہیں تمام کے تقابل پر ایک بنیادی نقطہ پیش کیا. مذاہب کے اعتبار سے یہود اور نصارہ، عیسائی اپنی تعداد اور افرادی قوت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مذہب ہے، لیکن اس کے اندر ایسے بنیادی عقائد موجود ہیں جو خود ان کے لیے ایک درد سر اور ایک معمہ بنے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق نظریات اور ایسی مبہم سی باتیں، جس کو آسان کر دیں کہ گول مول سی باتیں، کہ جس کی تشریح اور تفسیر سے وہ خود بیزار ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس کلام کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ عیسائیت اور یہودیت پر جتنا تفصیلی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہوا ہے، ایسا کلام، ایسی وضاحت دنیا میں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں. اور یہ کتاب اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت یہود اور نصارہ، ان کی قوت کا ایک ترہ جمع ہوا ہے. وہاں پر رومی اپنی پوری سلطنت کے ساتھ، اپنے پورے دبدبے کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں خیبر کی بستی، فدق کی بستی، یہ تمام معاملات، اور مدینہ میں خود بے شمار یہود کے جید علماء موجود ہیں اور نصارہ موجود ہیں. اور اس وقت سورہ المائدہ شریف کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے بنیادی عقیدے سے متعلق وضاحت پیش کی کہ تم نے جو سابقہ انبیاء سے متعلق باتیں بنا رکھی ہے، گڑ رکھی ہے، وہ ایسا نہیں، ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا، ہم نے ان کو اس طرح بنایا ہے. اور سورہ المائدہ اور سورہ نساء کی وہ تفصیل سرکار کے قلب منیر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد چیلنج کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ سے متعلق وضاحت کر دی ہے اور حضرت موسیٰ سے متعلق وضاحت کر دی ہے، اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو اپنی کتاب لے آؤ، اپنے دلائل لے آؤ. لیکن اس دور سے لے کر آج تک ساری دنیا یہودیت اور دنیا نصرانیت بالکل خاموش ہے، اور قرآن کا یہ جواب اور یہ اعتراض اور یہ تفصیل بغیر کسی جواب کے الحمدللہ آج تک قائم ہے. مثلا سورہ المائدہ شریف کے اندر جو تسلسل چل رہا تھا، میں اسی کو بروئے کار رکھوں کہ آیت نمبر 17 تک تو یہود کے تذکرے بیان کیے گئے، لیکن آیت نمبر 18 کے اندر ایک بہت بنیادی عقیدے کا نقطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب نصارہ سے یہ کہا جاتا ہے، امام راضی فرماتے ہیں، عیسائیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آؤ اور ان کا دین قبول کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسلام کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین متین کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو خود اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہم تو اللہ رب العزت کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسلام ہم قبول کریں. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض پر ان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں کہاں سے سند مل گئی کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو؟ تو اس قول کی ہدایت کی جا رہی ہے. وقالت الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی پوری جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم ایمان لے کر آئیں؟ تو اس کی تردید پر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اللہ کے گویا کے چہیتے ہو؟ فرمایا قل فلما یعذبکم بذنوبکم, محبوبہ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ رب العزت تمہارے گناہوں پر, اور تمہارے لیے وعیدیں کیوں نازل ہوتی ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری حیثیت اس کی خلق میں محض ایک بشر کی ہے, اور یہ تم اپنی طرف سے قاعدہ اور اپنی طرف سے یہ بات تم نے بنا رکھی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. اللہ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے اپنے انصاف کے ساتھ چاہے تعاقب کر کے اس کو عذاب دے دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, زمین اور آسمان بھی اس کے ہیں اور زمین اور آسمان کے اندر جتنی اشیاء ہیں تمام اس کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اس کے اشیاء میں اور زمین اور آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس کی ہمسری پر آ سکے, اس کے مد مقابل بن سکے. فرمایا وَإِلَى الْمَصِيرُ, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, زمین آسمان بھی اسی اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں. وَإِلَى الْمَصِيرُ, اور یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی جانب لوٹ کر چلے جائیں. اس کی وضاحت کے تحت جہاں اپنے ترجمہ سماعت فرمایا اور ان کے اس گھمنڈ کی اور ان کے اس فکر کی جو زجر کی گئی ہے اور ان کے اس خمار کو توڑا گیا ہے کہ تمہیں کسی نے کہہ دیا کہ تم اللہ کے پیارے ہو, تو ہم نے گزشتہ درس میں یہاں پر یہ بات کی تھی کہ یہود اپنے آپ کو ابن اللہ کہتے تھے, نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن وہاں ابن اللہ سے مراد صلبی بیٹا نہیں, کیونکہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے حضرت امام رازی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ بیٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے, ولد اور ابن, لیکن ابن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سلبی بیٹے کے لیے ہو, جو اس سے پیدا ہو بندے کا جو گویا کہ نطفے سے پیدا ہو اس کے لیے ابن بولا جائے, ضروری نہیں. لیکن ولد کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سلبی بیٹا ہو. جس طرح دیکھیں مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں, قرآن میں موجود ہے مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں, اس کا لغوی معنی تو یہ بنتا ہے راستے کا بیٹا, لیکن نہیں, ابن کا لفظ کسی شے سے غائب درجے کا قرب بھی ہو جائے تو اس قرب کی بنا پر اس کو ابن کہہ دیا جاتا ہے. مسافر کا واسطہ سفر سے ہوتا ہے, راستے سے ہوتا ہے, تو اس غائب درجے کے تعلق کی بنا پر مسافر کو ابن السبیل کہہ دیا جاتا ہے. تو ابن کا لفظ سلبی بیٹے کے لیے بولا جانا یہ ضروری نہیں, ورنہ یہ راستہ ابن السبیل کے معنی میں کس معنی میں استعمال ہوگا. لیکن ولد کا لفظ جو ہے یا والد کا لفظ جو ہے, والد اپنے حقیقی باپ کو ہی کہا جاتا ہے اور ولد اس کے سلبی بیٹے کو ہی گویا کہ کہا جاتا ہے. جس طرح بیٹے کے لیے دو لفظ ہیں, میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا, جس طرح بیٹے کے لیے دو لفظ ہیں, یعنی ابن بھی بیٹے کو کہا جاتا ہے اور ولد بھی کہا جاتا ہے, لیکن ولد کا لفظ جو ہے یہ بغیر کسی اختلاف کے, بغیر کسی قرینے کے, بغیر کسی خارجی واسطے کے, ولد اسی بیٹے کو کہا جائے گا جو سلبی بیٹا ہو. اسی طرح والد کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, کمیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, ورنہ الفاظ عربی زبان میں بے شمار ہیں. جس طرح بیٹے کے لیے دو لفظ ہیں اسی طرح والد کے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, کہ اب ابن ایک والد. تو جس طرح ولد کہنے سے حقیقی بیٹا مراد ہوتا ہے, اسی طرح والد کہنے سے بھی حقیقی باپ ہی مراد ہوتا ہے. جس طرح ابن کہنے سے کوئی اور تعلق سے شرافت کی نسبت ہو سکتی ہے, اسی طرح اب کا لفظ حقیقی باپ پر بھی بولا جاتا ہے, کبھی اس کے غیر پر بھی بولا جاتا ہے, تایا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے, کبھی جناب جو ہے وہ قریبی تعلق سے باپ کے کسی قریبی دوست کو بھی گویا کہ اب کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے. لیکن جب والد کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد تایا نہیں ہوگا, اس سے مراد چچا نہیں ہوگا, اس سے مراد کوئی قریبی رشتہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے مراد محض گویا کہ والد ہوگا. اس اعتراض اس گویا کہ نقطے سے حضرت ابراہیم والا وہ اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے کہ جس میں قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اب سے کہا کہ تم بتوں کو پوجو نہیں, وہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ مشرک تھے. یہ بات بالکل غلط ہے, اس لیے کہ اگر وہ حضرت ابراہیم کے والد مراد ہوتے تو قرآن وہاں پر الفاظ مشترک کے تحت اب نہ استعمال کرتا, والد کا لفظ ذکر کرتا, جبکہ قرآن میں خود موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک ہوتے تو یہ لفظ والد کو خاص سنوی باپ کے لیے کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم ایک مشرک کے لیے دعا کیسے کرتے؟ تو یہ بات یہاں پر واضح ہوئی. امام رازی نے بھی، سیدنا امام غزالی نے جو عیسائیت پر بہت لکھا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ عیسائی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا تو کہتے تھے ابن اللہ، لیکن وہ ولد اللہ نہیں کہتے، اپنے آپ کو ابن اللہ کہتے، وہ ولد اللہ کے لفظ میں استعمال کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی پشت سے پیدا ہیں معاذ اللہ. یہ جس طرح ایک بچہ ماں اور گویا کہ باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی برادت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابن السبیل سے راستے کے زائد قرب کی بنا پر اس آدمی کو مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں دراصل ہم اتنے پاکیزہ ہیں کہ ہم خدا کے انتہائی قریب ہو چکے ہیں، تو اب اپنے قرب اور خدا کی ہم پر بڑی عنایت ہے، تو خدا کی ہم پر اتنی عنایات ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی شفقتیں ہیں، تو اس کے لیے کون سا الفاظ ذخیرہ لغت سے لائیں؟ تو کہا سارے الفاظ ٹھیک ہیں، ہم اپنے آپ کو ابن اللہ کہیں، ہم اپنے آپ کو ابن اللہ کہیں گے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی انتہائی غائب درجے کے قریب ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم خود سے یہ دلیل بنا رکھے ہو، تمہیں کسی نے کہا کہ تم گویا کہ خدا کے پیارے ہو؟ فرمایا کہ ہم تو جب تمہیں گرفت میں لیں گے اور تمہیں پکڑیں گے تو کیا تم اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکو گے؟ اور سن لو، تم کوئی پیارے اور کوئی چہیتے اور کوئی گویا کہ مقبول نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تمہاری حیثیت ہماری خلق کے اندر محض ایک انسان اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے سورہ نساء کے اندر بھی آپ کو چھٹے پارے میں اشارہ دیا تھا، اس آیت کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں کہ عیسائیت کے اس قاعدے پر آج کی تقریر مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد بھی آیتیں جو اتر رہی ہیں وہ عیسائیت مذہب کی گویا کہ تشریح اور توضیح کے لیے اتر رہی ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر اس موضوع کو اور واضح کیا. عیسائی اس معمے کے اندر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے معاذ اللہ عقیدہ تثلیث کا عقیدہ رکھا. ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت بحیثیت جوہر ہونے کے وہ اصل ذات ہے، لیکن اس کی اصلیت تین حصوں پر بٹی ہوئی ہے، ایک اس کے وجود پر، ایک اس کے علم پر، اور ایک روح الامین پر. کہیے اس کے تین حصے، اور اس تین حصے کو عیسائی عقیدہ تثلیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک حصہ علم، ایک حصہ وجود، اور ایک حصہ روح الامین. اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی واضح تردید فرما دی، فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب کے متحمل افراد، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں اتنا مبالغہ کیوں کرتے ہو کہ جناب تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی بنا دیا. فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، خدا کے بارے میں وہی بات بولا کرو جو حق ہے اور جو درست ہے، اپنے دین کے اندر مبالغے کی بات نہ کرو. عیسائی اس دور میں بھی پریشان تھے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ خدا کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے طرف سے علم ہے، خدا کی شفقت ہے، ہے کیا؟ ان کے نزدیک معمہ بنا ہوا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس دور میں جب عیسائیت کا علم عروج پر تھا، ان کے جید علماء موجود تھے، اس وقت ان کے سامنے کوئی علم کی بات کرنے کی دم نہیں رکھ سکتا تھا، اللہ نے ان کے خمار کو اتارتے فرمایا کہ محبوب جا کر ان کے ایوانوں میں کہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں عیسیٰ کون ہے. تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، تمہیں حضرت عیسیٰ کے وجود پر استقرار ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بندے ہیں، خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. اب وہ اسی مخمصے میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے چیلنج کے ذریعے اللہ کے کلام میں پکارا کہ آج تک اس کا جواب عیسائی دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ نے ان کے زوم کو فاش کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ سنو، تم اس ششو پنج میں ہونا، تم اس پریشانی میں ہو کہ آیا حضرت عیسیٰ ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته. تو کہا سنو، جس کو مسیح کہا جاتا ہے نا، کہ جنہوں نے اپنی مسیحائی کے ذریعے، اپنے معجزے کے ذریعے مادر ذات اندھوں کو شفا دے دی، مردوں کو زندہ کر دیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام نامی اسم گرامی عیسیٰ ابن مریم ہے. وہ ہے کون؟ فرمایا نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں. تو فرمایا ہے کون؟ قرآن کہتا رسول اللہ وکلمته، وہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے. اور کیسا کلمہ ہے؟ فرمایا القاها الى مریم، وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم پر القا کیا. فرمایا وہ روح منہ ہو، اور وہ ایک روح تھی جو مریم کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی تھی. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اس طریقے سے تم اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو مانو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا کی ذات بڑھ چکی ہے تین وجودوں کے اندر، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں عیسیٰ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی کرامت، ان کی بزرگی یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. اس کی مدد میں مختصر طور پر یہاں پر یہ کر دوں کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی مذہب سے متعلق صحیح عقیدے کو اللہ کے کلام نے واضح کر دیا، کیونکہ عیسائیت کا وجود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ذات پر استوار ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے کر، لیکن الحمدللہ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو سارے نبیوں کا صحیح پتہ دیتی ہے اور وضاحت کرتی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف وضاحت کر کے چھوڑ دی، اس کے آگے دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، اور اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ سارے، فرمایا کہ تم سارے جمع ہو کر اس کے خلاف ایک دلیل نہیں ایک حصہ بھی لے کر آ جاؤ. اس دور میں جب سورہ مائدہ اتر رہی تھی، سورہ نساء اتر رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جناب مدینے کے اندر یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، نصرانی بڑے بڑے موجود تھے، روم کی ان کی پوری سلطنت موجود تھی، وہاں پر بڑے بڑے ان کے فضلاء علماء اور مناظرین تیار ہوتے تھے، لیکن سرکار نے سورہ نساء کی آیتیں اور سورہ المائدہ کی آیتیں اپنے صحابہ کو یاد کروائی. صحابہ نے یہ بازاروں میں، ایوانوں میں، مسجدوں میں، جہاد میں جب اس کا پڑھنا شروع کیا، تو عیسائی جب حضرت عیسیٰ سے متعلق یہ بات سنتے تو وہ ہکے بکے ہو کر رہ جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. قرآن کا یہ فیصلہ سن کر کہ عیسیٰ ہے کون، اپنے پادریوں کے پاس، اپنے پوپ کے پاس، اپنے زعما کے پاس جب لوٹتے اور کہتے کہ جناب مسلمانوں کے اوپر جو آیتیں اتر رہی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، تو مسلمان سے متعلق جب یہ بات کی ترجمانی ان کے سامنے کی جاتی تو ان کے زعما کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، بلکہ وہ یہی کہتے کہ نہ جاؤ، وہ جادوگر ہیں، نہ جاؤ، وہ تمہیں فریب دے رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا کہ جو تم نے اپنی طرف سے عقیدہ کر لیا ہے کہ خدا تین حصوں میں بٹ گیا ہے معاذ اللہ، یا تم نصرانی اور یہودی خدا کے بڑے محبوب ہو گئے ہو، فرمایا ایسا نہیں ہے، عیسیٰ صرف خدا کے رسول ہے، اور اس کا وہ اللہ کے طرف سے رسول ہے، اور اللہ کی جانب سے اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا وہ عظیم اور وہ مقدس کلمہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف تفویض فرمایا، اور اللہ کی جانب سے وہ پاکیزہ روح ہے جس کی نسبت اللہ نے سیدنا مریم کی طرف کر دی تھی. اب یہاں پر ایک جملہ میں نے پہلے درج کیا کہ لفظ کلمہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ تشخص کی بات ہے کہ کلمہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر انسان جو منہ سے بولے، چاہے صحیح بولے یا غلط بولے، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں، جس کی تعریف بڑی مشہور ہے کہ ما یتلفظ به الانسان، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اس کو الفاظ کہتے ہیں. یعنی اگر گونگا بھی اگر کوئی گڑگڑا رہا ہو اور اس کی آواز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن وہ بول رہا ہے، انسان جس چیز کو بول دے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا ایک معنی آتا ہے پھینکنے کے، کیونکہ منہ الفاظ کو باہر نکال رہا ہے، زبان اس کا تلفظ کر کے اس کو خارج کر رہی ہے. تو لغوی اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق کیا گیا کہ انسان کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے دوران گفتگو، جو کلام وہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ معنی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے وہ گونگا ہو یا سلاست کے ساتھ بولنے والا ہو، تو گویا کہ اس کی زبان حروف کو پھینک رہی ہے، باہر خارج کر رہی ہے، تو اس کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، انسان جس چیز کو تلفظ کرتا ہے. عربی زبان میں جس طرح شرح جامی وغیرہ ہماری بڑی مضبوط کتاب ہے نو، اس میں بڑی پیاری مثال علامہ جامی نے دی ہے کہ جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ عقل تو تمرا تھا و نفس تو نوا، عقل تو تمرا، میں نے کھجور کھائی، و لفس تو نوا، اور میں نے اس کی گٹلی کو پھینک دیا. تو یہاں پر لفظ ممنا پھینکنے کے آ رہا، میں نے کھجور کھایا اور اس کی گٹلی کو پھینک دیا. تو انسان کی زبان سے جو الفاظ باہر نکلتے، جو چیز باہر نکلتی، اس کو لفظ کہتے ہیں. اب وہ لفظ یا تو کوئی معنی رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا. مثلا دیکھیں آپ، میں اس کو عرض کروں اس معنی کو سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے یہ مقدمہ ضروری ہے تاکہ اس کی جاذبیت واضح ہو جائے. مثلا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جناب پانی وانی، روٹی ووٹی. تو اب دیکھیں روٹی کا لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ووٹی کا لفظ بھی نکلتا ہے، پانی وانی، گھر شر، یہ جو لفظ ہم اکثر مترادفات میں بول دیتے ہیں کہ جناب روٹی ووٹی، تو روٹی کا لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلا، ووٹی کا بھی نکلا، لیکن دونوں میں فرق ہے. روٹی کا کوئی معنی ہے کہ جو آٹے سے پک کر تیار ہوتی ہے، لیکن ووٹی کا کوئی معنی نہیں، لیکن ہمارے منہ سے نکلا ضرور ہے. پانی وانی، پانی کا تو کوئی معنی ہے اس لیے کہ اس کا وجود موجود ہے، لیکن وانی کس کو کہیں گے؟ وانی کا تو کوئی معنی نہیں ہے. تو اب جو چیز انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ دو حیثیت رکھتی ہے، یا تو اس کا معنی ہے، کسی چیز پر دلالت کرتی ہے کوئی معنی ہے اس کا، یا نہیں ہے. اگر معنی نہیں ہے تو وہ ایک محمل کلام ہے، بیکار کلام ہے، یعنی گوٹی ایک محمل کلام ہے. لیکن اگر اس کا معنی ہے تو وہ لفظ محض نہیں بلکہ اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. انسان کے منہ سے جو لفظ جو چیز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کوئی معنی رکھتا ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنایا؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی جانب سے کلمہ ہے، اللہ کی جانب سے کلمہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے. سیدنا امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کی بڑی زبردست تشریح فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا گیا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، بچہ پیدا ہونے میں دو سبب ہوتے ہیں. ایک تو اس کا سبب بعید ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کن سے اس کو پیدا کرے، ماں کے شکم میں اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر روح کو پیدا کر دے، یہ تو لفظ کن کے ذریعے، یہ ایک سبب ہے. دوسرا اس کا عام سبب جو سبب قریب ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے ملاپ سے جب گویا کہ تمام معاملات طے پاتے ہیں، جب حمل رکتا ہے، تو یہ اس کا ایک سبب قریب ہے. اور ایک سبب بعید کیا ہے؟ کہ رب کریم اس کو کن کے ذریعے اس میں حیات پیدا فرماتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے سبب قریب والا تو معاملہ ہے نہیں کہ ماں باپ کا ملاپ، یہ تو تھا ہی نہیں. آپ کے لیے تو یہ ہے کہ جناب آپ کی والدہ، جب آپ اپنی والدہ کے صدف اقدس میں جلوہ گر ہوئے تو بغیر گویا کہ اس معاملے سے جس طرح کے عام بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ لفظ اللہ رب العزت کے لفظ کن کے ذریعے تھی. تو یہاں پر آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سبب قریب سے گویا کہ ممتاز ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں سبب بعید سے پیدا فرمایا کہ لفظ کن کہہ کر ان کی والدہ حاملہ ہوئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو فرمایا وہ لفظ کن جو کہا گیا وہ لب کریم کی جانب سے ایک اعجاز تھا اور وہ کلمہ تھا، کیونکہ لفظ کن کلمہ ہے، ہو جا، ہو، تو یہ ایک کلمہ ہے. تو اس کلمے کی طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ کون ہے؟ تو فرمایا عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا نہ ہوئے، وہ تو اللہ کا ایک مقدس کلمے کے فیض ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ رب کریم کی جانب سے جو کن کہا گیا اس سے وہ جلوہ گر ہوئے ہیں. آگے ارشاد فرمایا القاها الی مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف پہنچایا گیا. روایت میں موجود ہے کہ گویا کہ گریبان نے پھونک ماری. ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب آپ کی آستین میں گویا کہ حضرت جبریل امین نے گویا کہ پھونک ماری اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ آپ کے شکم مطہرہ کے اندر گویا کہ جلبگر ہوئے. یہاں پر ایک لفظ اور تشریح کے مانند ہے، اللہ نے فرمایا وہ روح منہ، فرمایا کہ وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، روح منہ. میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کی طرف آپ کی وضاحت کرائی تھی کہ من جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ایک معنی کے اعتبار سے بعضیت کے لیے آتا ہے، جزیت کے لیے آتا ہے. مثلا کوئی سامان آپ کے پاس پڑا ہو، 100 روپے پڑے ہو، جب اس میں کوئی ایسا معنی پیدا کرنا ہو کہ آپ اپنی جیب سے مکمل پیسہ نہیں نکال کر دے رہے ہیں، کچھ پیسہ نکال کر دے رہے ہیں، تو وہ ایسا کوئی لفظ لایا جائے کہ پیسے کی تعداد بھی بیان نہ کی جائے، اس کی نشاندہی بھی نہ کی جائے کہ 25 نکالا 50 نکالا، لیکن یہ بات بھی موجود ہو کہ سب نہ نکالا، تھوڑا نکالا، تو اس کے لیے جزیت کے لیے عام ہماری عربی کتابوں کے اندر لفظ موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو یہ لفظ استعمال ہوا اس کی تشریح میں اس حوالے میں پیش کر رہا ہوں کہ اخص المال من الکیس، میں نے مال کو لیا جیب سے. اب سارا مال نہیں لیا، ترجمہ ہوتا ہے میں نے کچھ مال لیا جیب سے، کچھ مال اٹھایا. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کچھ کا معنی کہاں سے آیا؟ تو یہ من جو ہے یہ جہاں بیان کے لیے آتا ہے وہاں بعض کے لیے بھی آتا ہے کہ کچھ میں نے وہاں سے اٹھایا. لیکن یہاں پر یہ ایک مسئلہ گویا کہ درد سر بن سکتا ہے جس کی وضاحت میں کر دوں. فرمایا روح منہ، اس میں ہم نے اپنی روح سے پھونکا. تو یہاں پر اللہ نے اپنی جانب من کی نسبت فرمائی کہ جناب ہم نے عیسیٰ میں اپنی روح سے پھونکا. تو ایسا تو حصہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کی روح کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت عیسیٰ کے پاس چلا گیا، ایک حصہ اللہ کے پاس رہ گیا، نہیں. اس لیے کہ یہاں پر من سے مراد جزیت نہیں ہے، شرافت ہے، تشریف ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کو جو روح پہنچی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک شرافت والی روح تھی، ایک تقدیس والی روح تھی. اسی پر ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. بعض لوگ کہتے ہیں یہ معنی شرکیہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نور میں سے نور اگر کہا جائے تو نور کے تو ٹکڑے لازم آ گئے، آدھا نور اللہ کے پاس رہ گیا، آدھے نور سے جناب رسول اللہ بن گئے. ہم نے کہا نور، نور من نور اللہ، اس من سے مراد حصہ نہیں ہے، اس مین سے مراد تشریف ہے، شرافت ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور، یا نور من نور اللہ. تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے نور سے فیض لینے والے ہیں، اللہ کے نور سے شرافت پانے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز اس جملے کی طرف ہم بائبل سے بھی اور قرآن کی آیت سے بھی حصہ کریں گے کہ بلا تقولوا ثلاثا، کہ ثلاثا عقیدہ تثلیث نہ رکھو، تین خدا کا عقیدہ نہ رکھو. اس پر اللہ رب العزت کے کلام میں جو تردید کی ہے اور عیسائیت اس کے بارے میں کیا اپنے ذہنوں میں بھاری بھرکم سوال رکھتی ہے، انشاءاللہ تعلیمات اسلامیہ اور میرے آقا کے صحیح مناظرے جو عیسائیوں سے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے انشاءاللہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور اسلام پر مضبوط رہنے کے لیے ہمارے سامنے مزید راہیں سرکار کی سیرت کے ذریعے واضح ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر پابند رکھے اور دین متین کا احترام اور اس کی تقدیس کرنے کا جذبہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے.